أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد زخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعدتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے جب بھی میں ناروے آتا ہوں مجھے بکثرت یاد آتی ہیں اور کوئی سفر ایسا نہیں جس میں صبح شام ذہن میں ان آیات کا مضمون نہ گھومتا ہو کیونکہ جن آیات کا یعنی موسم اور حالات کے عدلنے بدلنے کا اور قدرت کے رازوں کا ذکر جو مومنوں پر کھولے جاتے ہیں ان آیات میں ملتا ہے ان کا ایک گہرا تعلق ناروے سے ہے اگرچہ دنیا کے ہر خطے سے ہے اس لیے ناروے میں آ کر جتنا یہ آیات یاد آتی ہیں اتنا ہی دل میں یہ تکلیف کا احساس بڑھتا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے اور جو اس ملک کا حق تھا جو اس ملک کے نمک کھانے کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا اس مضمون پر غور کرتے ہوئے اس سفر میں جو میں چند دن کے لیے آپ سے جدا ہوا تھا اور ناروے کے بعض حصوں کا سفر کیا تھا اس میں ان آیات نے میرے ذہن اور دماغ پر قبضہ کیے رکھا. اور اب مجھے یہ خیال آیا کہ انہی آیات کے حوالے سے میں ان مسائل کا حل تلاش کروں جو مومن کے اندر صرف جذبات ہی کو حیرت انگیز طور پر ولولے عطا نہیں کرتی بلکہ ذہن کو بھی تیز کرتی ہیں اور عقل کو بھی مسائل تک رسائی بخشتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ وہ کیا طریق اختیار کیا جائے جس سے جماعت کے اندر ایک ولولہ پیدا ہو جائے, ایک ایسی لگن لگ جائے جس کے نتیجے میں وہ اس ملک میں اسلام پھیلانے کا حق بہرحال ادا کریں اور کوئی روکے بھی تو ان سے رکا نہ جائے. انہی آیات میں موجود ہے کہ یہ جذبہ, یہ طریق, یہ جذبہ اور یہ توفیق عشق الہی کے بغیر مل نہیں سکتی. کیونکہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار ہے, کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور صبح کے دن کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الألباب, نشان تو بہت ہیں مگر عقل والوں کے لیے بکثرت نشان ہیں اور عظیم الشان نشان ہیں. لیکن عقل والوں کی تعریف کیا فرمائی گئی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے تو وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی اور لیٹے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اس محبت کے جذبے سے جب وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں تو بے اختیار ان کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا. اتنا عظیم شان کارخانہ ہے, اتنے گہرے حکمت کے راز ہیں کہ ان پر نظر ڈال کر کوئی انسان یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سب چیزیں از خود اور بے مقصد ہوئیں اور ایک اندھی ایولوشن نے کائنات کو اس مقام تک پہنچایا جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس مقام تک پہنچا کر زندگی کو ساتھ ترقی دیتے ہوئے اس مقام تک پہنچایا وہ زندگی دیکھ سکے کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس کا حسن کیا ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو کر پھر ان مومنوں کی تخلیق کرتی ہیں جن کا ان آیات میں ذکر ہے, کہ جب وہ مومن جو خدا کی محبت میں مدہوش رہتے ہیں جب وہ غور کرتے ہیں تو لازماً ان کے دل خدا تعالیٰ کی محبت میں اور بھی زیادہ گھائل ہو جاتے ہیں اور لازماً ان کی توجہات زمین و آسمان کے رازوں کو سمجھنے کی طرف مبذول ہوتی ہیں, اور نتیجہ سب ایک ہی نکالتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے یہ چیزیں باطل پیدا نہیں کی. اس بار جب میں نے اس مضمون پر غور کیا تو ایک اور نقطہ جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے یہ آیات محض ناروے کے لیے تو پیدا نہیں کی تھی. وہ بیابان عرب جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, وہ آواز جو آپ نے سیرۂ عرب سے بلند کی وہ سب سے زیادہ ان آیات کے مطابق ایک ایسا وجود پیش کرتی ہے جو دن رات خدا کی محبت میں مبتلا تھا, اور اس نے تو ان ملکوں کی سیر نہیں کی جو دنیا کی نظر میں بہت ہی خوبصورت اور غیر معمولی طور پر قدرتی نظاروں سے مزین کیے گئے ہوں. اس نقطے پر غور کرتے ہوئے مجھے اپنا بچپن سے لے کر اب تک کا جو ذہنی سفر ہے وہ یاد آیا, اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی اس بات سے مطلع کروں کہ حسن قدرت کے لیے محض پہاڑوں اور سبزہ زاروں اور بادلوں اور بجلی کی چمک اور بجلی کی گھن گرج اور آبشاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے. حسن تو जो शाहकार बनाने वाला या तो शाहकार तस्वीर की एक तस्वीर ऐसे तस्वीर बनाने वाले की जात में होता है जो मुसव्विर है और जिसे शाहकार बनाने की तौफीक मिलती है. और मुसव्विर के हालात पर जब आप गौर करें और उसके कामों को देखें तो जरूरी नहीं है कि मुसव्विर कोई बहुत ही खूबसूरत चीज बनाए और उस पर आपके दिल से उसके लिए तारीफ के जज्बे बेख्तियार उबलें, बल्कि वो मुसव्विर जो अपने फन में कामिल है वो एक भयानक मंजर भी पेश करता है तो उसमें एक हैरत अंगेज हुस्न पोशीदा होता है, वो हुस्न कमाल है. बस वो खुदा जो खल्क में कमाल रखता है उससे बढ़कर कोई खालिक हो नहीं सकता. तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, ऐसा खुदा है जिससे बढ़कर कोई हसीन खालिक बन नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है. उसने जो कुछ भी बनाया है उसमें भी एक हुस्न रख दिया है. चुनाचे इस दौरान मुझे वो बात सहराई इलाकों के भी सफर भी
याद आए. इन दिस टूर आई रिमेम्बर्ड द
घंटों बैठा रहता था
और डेजर्ट्स वेयर आई यूज्ड टू सिट फॉर आवर्स एंड इन दैट
स्थानों में भी जाती हुस्न एक ऐसा था जो दिलो दिमाग पर कब्जा किए होता था. और फिर जब आप गौर का सफर शुरू करें तो गिर्दो पेश बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो पहले दिखाई नहीं देती थी. और ये तफक्करून का जो लफ्ज है उसने मुझे याद दिलाया कि बसा औकात जब मैंने इन जज्बों में डूबकर अपने गिर्दो पेश की जमीन पर नजर डाली तो वहां अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी. कुछ कीड़े, कुछ जानवरों के छोड़े हुए गार नुमा खला या गारें तो नहीं उनको कह सकते मगर भट कहते हैं या भट कहते हैं गालबन या भट जानवरों के वो जगह जहां वो सर छुपाने के लिए पना लिया करते हैं. फिर ऐसे बिल दिखाई दिए जिन जो बाज़ दफ़ा सांपों की आमाजगा बन जाते हैं, बाज़ दफ़ा चूहों की, बाज़ दफ़ा और जानवर खोदते हैं कुछ दूसरे उनमें आके पना लेते हैं. फिर इर्द गिर्द वो मखलूक दिखाई देने लगी जो हैरत अंगेज तौर पर हर एक उनमें से खुदा ताला के तख्लीक के कमाल की गवाह बनी हुई थी. वहाँ के मच्छर, वहाँ की मक्खियाँ, वहाँ के मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और चरिंदे और जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करके पलते हैं उन सब के वजूद के आसार वहाँ दिखाई देने लगे. और मैं हैरत में डूब गया कि ये देखो ये दुनिया जो पहले दिख नजर नहीं आती थी अब पता चला कि कोई भी जमीन ऐसी नहीं है, कोई जमीन का ऐसा चप्पा नहीं है जहाँ खुदा ताला ने अपनी सन्नाई के शाहकार के निशान न छोड़े हों. वहां ही मैंने एक छोटी सी सहराई चिड़िया देखी. यानी एक मुअय्यन वाकया की याद आपको दिला रहा हूं, कोई फर्जी सैर नहीं कर रहा, ऐसे वक्त की सैर कर रहा हूं जो मैंने वाकयतन गुजारा और जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ मैंने देखा वो इस आयत के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने इस मज़मून पर गौर किया कि क्या नार्वे ही एक ऐसा मुल्क है जो खुदा ताला की हुस्न सनाई की याद दिलाने वाला है तो उस वक्त मेरे ख्यालात इन रस्तों पर चल पड़े और सबसे पहले मुझे अरब के सहरा का तसव्वुर आया कि सबसे ज्यादा हसीन इंसान जिसने खुदा को सबसे ज्यादा हसीन सूरत में देखा है वो तो अरब के रेगिस्तान में पैदा हुआ था. इसलिए ये आयत हर इंसान को मुखातब है और इस शान से मुखातब है कि जिसके नतीजे में अगर आप इसकी शान से मरूब होकर वो तसव्वुरात का सफर इख्तियार करें जिसकी तरफ इस आयत ने इशारा किया है. यानी ये तफक्करूना फी खल्क़ समावाति वल्अर्ज़. तो जहां भी आप हों, लकोदक सहरा में हों या शादाब सब्ज़ादारों और आबशारों के मुल्क में हों, हर जगह आपको खालिक की सनाई के शाहकार दिखाई देंगे. एक छोटा सा खूबसूरत परिंदा उछल कर सामने आया और मैं हैरत से उसको देखने लगा. बहुत ही छोटा लेकिन इतने मुतवाजन उसके अज़ा और ऐसा हल्का फुल्का बदन और इस कदर उसके रंगों में हुस्न, उसके रंगों का हुस्न शोखी नहीं रखता था जैसा कि बाज मुल्कों के परिंदों में शोखी पाई जाती है रंगों में, बल्कि उस मिट्टी उस मिजाज के साथ हम आहंग था. लेकिन गौर करने पर जब उस पर मैंने गहरी नज़र डाली तो मैं हैरान रह गया कि इस मौके और महल के मुताबिक इससे खूबसूरत, इससे बेहतर, इससे ज़्यादा मौजूद परिंदा इन हालात में कोई बड़े से बड़ा साइंसदान भी तजवीज़ नहीं कर सकता था, कोई बड़े से बड़ा सन्ना भी सोच नहीं सकता था. और ऐन उन हालात के मुताबिक उसकी ग़िज़ा वहाँ मुहैया थी. उन गारों में छुपे हुए या उन बिलों में घुसने वाले मुख्तलिफ जानवरों की ग़िज़ा भी वहाँ मुहैया थी. और वो सारी जगह जो पहले सुनसान दिखाई दे रही थी, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, यूँ लगा जैसे अचानक जाग उठी है. हर तरफ अल्लाह ताला के हुस्न की गवाहियां देने वाले पैदा हो गए. इस मजमून को मैंने एक दफ़ा फिर इस तरह याद किया कि इंग्लिस्तान के एक कुदरती मनाजिर की तस्वीरें लेने वाले और उन पर गौर करने वाले और बहुत खूबसूरत अंदाज में मिस्टर डेविड एटनबरा उनको पेश करने वाले हैं कि उनकी कुतुब पर जब मैं उनकी कुतुब जब भी मैं पढ़ता हूँ तो यूँ मालूम होता है कि अगर इनको ईमान नसीब होता तो यकीनन इस आयत के मिसदाक ये भी बन जाते जिसकी मैंने तलावत की है. वो आपको जंगलों, सहराओं में, दलदलों में ले जाते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ बज़ाहिर ज़िंदगी के कोई आसार दिखाई नहीं देते. फिर वो मिट्टी खोदते हैं, फिर वो रेत को रेतते हैं, वो दलदलों में मुट्ठी भरते हैं दलदलों से और हाथ निकाल के दिखाते हैं. तो वहाँ अजीबोगरीब किस्म की मखलूकात जो उन हालात के लिए इंतहाई मौजूं है, वो अपने कारोबार में मसरूफ़ दिखाई देती है. फिर उसकी ज़िंदगी के सुबह शाम पर वो रोशनी डालते हैं. तो हैरत होती है कि एक ऐसा साइंसदान जिसको कुदरत के इन हैरत अंगेज़ नज़ारों पर खुदा ताला ने ऐसी दस्तरस बख्शी हो, यदि उसका ज़हन वसा उनकी गहराइयों तक उतरता हो, वो ईमान से कैसे महरूम है. एक दफ़ा मैंने अपने एक ऐसे दोस्त को, जो मेरा ख्याल था कि डेविड एटनबरा को जानते होंगे, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि इस शख्स से मिलने का मुझे बहुत शौक है, मैं कुरेदना चाहता हूँ कि इन सब राजों तक रसाई के बावजूद उसका जहन क्यों इस तरफ मुंतकिल नहीं हुआ कि रब्बाना मा खलकता हाज़ा बातिला सुभाना का फ़कीर आज़ाब अन्नार, ए हमारे रब तूने ये सब कुछ बातिल पैदा नहीं किया. तो आपको खुदा ताला ने एक ऐसे मुल्क में पैदा किया है जहाँ खुदा की सन्नाई का हुस्न ज़ाहिर व बाहिर है, जहाँ मिट्टी को रेत कर नहीं देखना पड़ता, जहाँ सन्नाटों में डूब कर गहरी नज़र से इर्द गिर्द की मखलूक को अचानक जागते हुए कोशिश से जागते हुए देखकर फिर ये खुदा की यादों का सफ़र नहीं करना पड़ता, बल्कि यहाँ तो अल्लाह की यादें आपके सामने चारों तरफ आपको घेरे हुए हैं. वो हसीन मनाज़िर जो इस मुल्क में हैं, वो तो अपने हवाओं के लुत्फ के लिहाज से अंधों को भी दिखाई देने चाहिए. जो हवाएं यहाँ चलती हैं उनका एक अजब लुत्फ है जिसके मुतालिक सारी दुनिया के माहिरीन कहते हैं कि ऐसी शफाफ हवा, ऐसी सेहत अफजा हवा जैसी नॉर्वे में है दुनिया के किसी मुल्क पे नहीं है. चुनाचे यहाँ उन्होंने एक कोड़ियों के लिए तजर्बागाह बनाई और मुझे तो पहले तो ये अच्छा नहीं लगा ये ख्याल, इतने पाक साफ सुथरे मुल्क की हवा को कोड़ियों की सांसों से बीमार करने की कोशिश की जाए. मगर जो वो तजर्बे करना चाहते थे, साइंसदानों का ख्याल था कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके मुतालिक हम यकीन से कह सकें कि इन तजर्बों में कोई दूसरी बीमारी बुखल नहीं होगी सिवाय नॉर्वे के, और उन कोड़ियों पर तजर्बे के लिए इससे बेहतर और कोई जगह नहीं थी. अल्लाह बेहतर जानता है वो कहाँ बनाए गए हैं, लेकिन साइंसदानों का यह ख्याल था कि वो फ़ज़ा को मसमूम नहीं करेंगे बल्कि उनको کوڑیوں کی شفا کے لیے خدا تعالیٰ کچھ اور نئے راز عطا کر دے گا جو پہلے معلوم نہیں تھے. کہاں تک یہ درست ہے یہ الگ بحث ہے. میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو تو خدا تعالیٰ نے اپنے ظاہر و باہر و حسن, ظاہر و باہر حسن کا نظارہ کرایا ہے. جیسا کہ غالب کہتا ہے, جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز, آپ ہی ہو نظارہ سوز, پردے میں مجھ چھپائے کیوں. یعنی کائنات ساری خدا کے حسن کے پردے ہیں, اور ان پردوں میں خدا کا حسن چھپا ہوا ہے, مگر ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے اگر وہ گہری نظر سے ان پردوں کے پیچھے حسن کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. وہ پردے بولنے لگتے ہیں, وہ پردے اس حسن کو ظاہر کر دیتے ہیں اگر آپ کو دیکھنے کی آنکھ نصیب ہو. مگر اس کے علاوہ ایسی بھی صورت ہوتی ہے جیسا کہ غالب نے کہا کہ جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیم روز, جب وہ دل کو بھڑکا دینے والا جمال دن چڑھے کہ سورج کی طرح ظاہر ہو جائے, تو پردے میں منہ چھپائے کیوں. کون ہے جو اسے دیکھ سکتا ہے, وہ تو نظروں کو خیرہ کر دے گا. ایسی صورت میں اسے پردوں کی کیا ضرورت ہے. اگر اس شعر کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا ہے تو ناروے پہ ضرور ہوتا ہے, مگر اس کے منفی معنوں کا بھی اطلاق ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے مجھے فکر ہوتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے کہ واقعی آنکھیں ایسی خیرہ ہو گئی ہیں کہ ان کو وہ حسن جو کھلا اور ظاہر و باہر وہ دکھائی نہیں دیتا اور غافل رہتی ہیں. لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور خالق کی طرف دھیان نہیں جاتا, بلکہ یہ حسن ہی ان کی نظر کی صلاحیتوں کو فروزاں جلا دیتی ہے اور خاکستر کر دیتی ہے. بس یہ وہ چیزیں ہیں جو اس سفر میں میں سوچتا رہا, اور میں نے سوچا کہ اسی مضمون کو آج آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر و باہر حسن آپ کو دیکھنے کی توفیق بخشی ہے, اس کو اگر آپ نہ پہچان سکیں اور اس کے نتیجے میں وہ مضمون دل میں پیدا نہ ہو جس کا عنایات میں ذکر ہے, اور بار بار سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی محبت میں دل اچھلنے لگے, تو پھر آپ اس ملک کی خدمت کی کوئی توفیق نہیں رکھتے. پھر آپ جیسے چاہیں یہاں زندگی بسر کریں, جیسے چاہیں بلند ارادے باندھیں. یہ وہ خدمت ہے جو محبت کے سوا نصیب ہو نہیں سکتی. بس محبت الہی سب باتوں کا جواب ہے, اور ایسے حسین حسین ملک میں اگر آپ توجہات کو ان مناظر سے پیچھے خالق کے کائنات کی طرف دوڑا دیں, اگر اس کے تصور سے اپنے حسن کو اپنے ذہن کو مزین کریں, تو ناروے سے زیادہ حسن آپ کے ذہنوں میں آپ کی شخصیتوں میں پیدا ہو جائے گا. کیونکہ یہ تو ایک ظاہری حسن ہے, مگر خدا کا تصور جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے, جو راتوں کو بھی اٹھتے ہیں اور صبح بھی کروٹیں بدلتے ہوئے بھی خدا کو یاد کرتے ہیں, وہ حسن تو انسان کو ایک ایسے حسن ایسے مجسم حسن میں تبدیل کر دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ناممکن ہے کہ دوسرے اس کی طرف خدا کے حصول کے لیے دوڑے نہیں اور اس کو اپنا وسیلہ نہ بنائیں. یہ سارا مضمون اسی نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہے. سمجھے فرمایا کہ جب وہ غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں, ایک چیز ان کے دماغ میں ضرور پیدا جاگتی ہے, یہ باطل نہیں ہے. اتنا حیرت انگیز کارخانہ, ایسا متناسب, یہ از خود بے وجہ بے مقصد پیدا نہیں ہو سکتا. ایک کرسی کو آپ بنے ہوئے دیکھیں, کوئی نہیں سوچ سکتا کہ از خود پیدا ہو گئی ہوگی. کوئی نہیں سوچ سکتا کہ اگر از خود بھی پیدا ہوئی ہے تو بے مقصد ہے. صنائی کا ایک مقصد ہوتا ہے جو دکھائی دینے لگتا ہے. اب ہم نے کئی قسم کے رنگا رنگ کے ہٹے رستوں میں دیکھے, جن کو عام طور پر لوگ ہٹس کہتے ہیں یا جھونپڑیاں. یہاں کی جھونپڑیاں بھی بڑی خوبصورت ہیں, مگر بعض بالکل سادہ اور معمولی, بعض بہت زیادہ حسین اور مزین. لیکن کسی گھٹیا سے گھٹیا ہٹے کو دیکھ کر بھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے مقصد یہاں کھڑی کر دی گئی تھی. بلکہ پرانے بانز جہاں توڑی وغیرہ اس قسم کے جانوروں کے چارے رکھے جاتے ہیں, وہ ان کے جو کھنڈرات ہیں بہت ہی بدزیب ہیں, لکڑیاں گل گئیں, رنگ بگڑ گئے, چھتیں ٹوٹ گئیں, لیکن ان کو دیکھ کر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے مقصد پیدا کیے گئے تھے. بس یہی آواز ہے جو مومن کے دل سے ان باتوں پر غور کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور بڑے زور سے اٹھتی ہے کہ اے خدا, تو نے ان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. فقنا عذاب النار, بس ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا. اب دیکھیں ان دونوں باتوں کا کیا جوڑ ہے, بے مقصد پیدا نہیں کیا ان چیزوں کو, اس لیے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. لوگ یہ سن کر آگے گزر جاتے ہیں لیکن ٹھہر کر سوچتے نہیں کہ اس کا آگ کے عذاب سے آخر کیا تعلق ہے. کائنات کو دیکھا, بے مقصد پیدا نہیں ہوئی, یہ خیال آیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے گیت گائے, بات وہیں ختم ہو جانی چاہیے. مگر جن مومنوں کی بات ہو رہی ہے, جن کی یادیں ہمیشہ خدا سے وابستہ رہتی ہیں, جو رات اور دن کو اللہ کی محبت میں اٹھنے والے لوگ ہیں, ان کا ذہن صرف ان نظاروں میں نہیں اٹکا رہتا جو وہ دیکھتے ہیں, بلکہ لازماً اپنی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو سامنے کے مناظر ہیں, یہ کائنات جو ہمیں دکھائی دیتی ہے, ہم تو اس سے بہت ہی زیادہ ناقابل بیان حد تک عظیم شاہکار ہیں خدا تعالیٰ کی قدرت کا. اگر یہ زمین آسمان اسی طرح رہ جاتے تو کون تھا جو خدا کے اس حسن کو اور اس خدا کی اس صنعت کو دیکھتا, پہچانتا اور اس کی وسعتوں اور عظمتوں میں ڈوب سکتا. انسان ہی ہے جو آخری شاہکار ہے. انسان کی ذات میں یہ کائنات زندہ ہو گئی ہے. یہ مٹی, یہ درخت, یہ گھاس, یہ نہ سوچنے والی چیزیں اچانک حیرت انگیز طریقے پر سوچنے لگی ہیں. بس قرآن کریم کا یہ جو کی طرز کلام جس طرح اچانک رخ پھیرا گیا ہے, وہ خود اور ثنائی کا ایک حسن پیش کرتی ہے. اگر آپ اس موضوع کو نہ سمجھیں تو یہ دو باتیں بے معنی سی ہوں گی. فقیر عذاب النار, کیوں پھر آپ کے عذاب سے بچائے؟ اگر کائنات خوبصورت ہے تو اس کا تمہاری آگ سے کیا تعلق؟ تمہاری آگ سے یہ تعلق ہے کہ تم بھی خوبصورت ہو اور کائنات سے بہت زیادہ خوبصورت ہو. ساری کائنات کا خلاصہ انسان کی صنائی میں جو کچھ خلقت کی تخلیق کی صنعتیں رکھ دی گئی ہیں, باہر کی کائنات کا ان کے ساتھ کوئی بھی مقابلہ نہیں. سب سے بڑی چیز سوچ, یہ مردہ کائنات اچانک جاگ اٹھی اور آپ کی صورت میں جاگی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, آپ محسوس کر رہے ہیں, آپ کا تصور وہاں تک جا پہنچا ہے جہاں تک اس کائنات کے وجود کسی صورت میں بھی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. زمین اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ اگر اس میں انسان نہ ہوتا تو اپنے تصور کو دوسرے سیاروں تک نہیں پہنچا سکتی تھی, سورج تک بھی نہیں پہنچا سکتی تھی جس سورج سے وہ زندگی پا رہی ہے. اگر آپ انسانی سوچ اور فکر کے کی صلاحیتوں سے الگ کر کے اس زمین اور اس خوبصورت کائنات کو دیکھیں تو انسان کو نکالتے ہی یہ کائنات عدم میں ڈوبتی ہوئی دکھائی دے گی. آپ کو کچھ بھی زمین کا باقی نہیں رہے گا, نہ ناروے ہوگا, نہ صحرا عرب ہوگا, نہ دوسرے ممالک, نہ سمندر, نہ خشکیاں. کوئی بھی صنعتوں خدا تعالیٰ کی صنعت کا حسن اپنی ذات میں حسن کہلانے کے لحاظ حسن کہلانے کا مستحق تو رہے گا, مگر اسے حسن کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب دیکھنے کی آنکھ نہ ہو تو چیزیں ادب ہو جایا کرتی ہیں. اسی لیے فلسفیوں نے اس پر ہمیشہ سے بحثیں اٹھائی ہیں. کئی فلسفیاں جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات تو ہماری سوچ کے نتیجے میں ہے. اگر ہم اپنی سوچ کو سمیٹنا شروع کریں اور ہر چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے, جو سنائی دیتی ہے, جو محسوس ہوتی ہے, جو ہمیں سردی یا گرمی پہنچاتی ہے, उससे अपने सोच के ताल्लुक काट लें तो हम तो होंगे मगर ये कायनात नहीं रहेगी। तो सोचने वाला है और गौर करने वाला है जिसके मुतल्लिक बास फलसफी कहते हैं कि जो कुछ है वही है, वरना उसके बगैर कोई कायनात का वजूद नहीं। बस कहते हैं कायनात का वजूद एक बैरूनी वजूद है, सोच के साथ इसका ताल्लुक बस इतना ही है कि इत्तेफाक से तुम पैदा हो गए और तुम देख रहे हो, वरना तुम ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता था। इसके मुतालिक मैंने पहले भी कुरान करीम का वो हल आपके सामने रखा था किसी वक्त, जो इस मसले को हल करता है जिस तक फलसफियों की नजर नहीं गई। आलम इस सारी कायनात को कहा गया है और आलम की जमा आलमीन इस्तेमाल हुआ है, यानी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ दायरों में ये कायनात बटी हुई है, इसलिए आलमीन है। और आलम का मतलब है वो चीज जिसका इल्म हो। अब देखें कुरान करीम ने सूरह फातिहा की पहली आयत में बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरमाया, अल्लाह की हम्द के गीत गाओ, सब हम्द उसी के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अब इस पहलू से जब आप गौर करें तो पता चलेगा कि सारे इंसान सारी सोच सारे सोचने वाले वजूद कुल्लियतन मिट जाएं तो आलमीन इसलिए नहीं मिटेंगे कि अल्लाह ही है जो सबको जानता है और इनको मालूम के दायरे से आप निकाल ही नहीं सकते कभी। इसलिए इस फलसफे का जो उलझने पैदा करने वाला फलसफा है जिसमें डूब कर जिनको हल करने की कोशिश जिसको हल करने की कोशिश में आज तक कोई फलसफी कामयाब नहीं हो सका। यूरोप ने भी बड़ा जोर मारा, बड़े बड़े आला दिमाग यहां पैदा हुए, कुछ इस तरफ हट गए कुछ उस तरफ हट गए, मगर मसला समझ नहीं आई कि वाकईतन इसमें सच्चाई तो है कि अगर सोच ना हो तो ये कायनात क्या है, कुछ भी नहीं, गोया मिट गई, गोया इस कायनात का वजूद हमारे सोच के जाहिर होने से पैदा हुआ और जब हम सोचते हैं तो पता चलता है कि ये दुरुस्त नहीं, हम ना भी होते तो कायनात रहती। लेकिन कैसे पता चलता कि कायनात है, इस बहस में हजारों साल से लोग उलझे हुए हैं लेकिन हल निकल सके। कुरान करीम में सूरह फातिहा की पहली आयत ने इस मसले को हल कर दिया, फरमाया तुम अपने जाविया निगाह से सोचते हो, तुम समझते हो गोए तुम ही हो जिसकी सोच के नतीजे में एक बैरूनी चीज दिखाई दे रही है और उसका वजूद उसके वजूद को सबात मिल रहा है, लेकिन तुम्हारी सोच जाती कहां तक है, कहां तक जा सकती है। जमीन की और जो पेनहाइयां हैं उन तक भी तो तुम्हारी सोच नहीं पहुंची, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जमीन के अंदर गहराई तक क्या कुछ है। और बावजूद इसके कि साइंसदान हमेशा तरक्की करते चले जा रहे हैं और अपनी जस्तजू को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि डेविड एटनबरा का मैंने जिक्र किया, वो जगहें जो जिंदगी से खाली दिखाई देती थीं उनको भी जब खोला और खोदा और टटोला तो वहां जिंदगी का जहान दिखाई दिया। मगर ये भी एक सती इल्म है सिर्फ जो उसके पस मंजर में है, उसके पीछे है, उनकी खुराक का निज़ाम कैसे उनको अकल अता की गई, कैसे हर जानवर को अपनी मर्जी अपने मकसद के रास्ते बताए गए कि तुम इन पर चलो तो तुम्हारी बका के सारे सामान यहां मौजूद हैं। कौन सी जात है जिसने इनको समझाया और कैसे उनके छोटे छोटे दिमागों में, बल्कि ऐसे जानवरों में भी जिनका दिमाग अभी पैदा नहीं हुआ, उनके मकसद की बातें इस तरह लिख दी गई जैसे कंप्यूटर किसी चीज को लिख देता है और सिर्फ पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, मगर उस कंप्यूटर के लिए कोई जगह होनी चाहिए जहां वो लिखा जाए। लेकिन ये जो कंप्यूटर खुदा तआला ने बनाया है वो दिमाग से ताल्लुक रखता है और दुनिया के सारे माहिरीन हयातियात जानते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है, अनगिनत तादाद ऐसे कीड़ों मकौड़ों बल्कि उससे पहले की हालतों की है जब वो कीड़े मकौड़े कहलाने के मुस्तहिक नहीं है, जिनके अंदर दिमाग का कोई वजूद नहीं और एहसास के कोई रेशे नहीं है, फिर भी उन सबको पता है कि हमने कहां जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। کہاں ہماری زندگی محفوظ ہے, کہاں ہماری زندگی کو خطرہ لاحق ہے. یہاں پہنچ کر وہ مزید سوچنا چھوڑ دیتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کیا ہے, مگر یہ علم ہے کہ ہو یہی رہا ہے. تو جس انسان کی سوچ اتنی محدود ہے کہ ایک کیڑے کی جو احساس کی طاقت ہے اس کو بھی نہیں سمجھ سکتا, نہیں جانتا کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے, اس سے جو عالم جاگا ہے اس کی حیثیت بھی کیا ہے. ایک سرسری سا عالم جاگا ہے جو اصل عالم کے مقابل پر ایک پرے پشا کی حیثیت بھی نہیں رکھتا, ایک مچھر کے پر سے بھی کم اس علم کو حیثیت ہے جو انسان کو ہے. بس کتنی سی کائنات اس نے جگا دی ہے, اکثر کائنات اسی طرح سوئی پڑی ہے جو اس کے علم سے باہر ہے. اور پھر سلسلوں کا یہ کہنا کہ ہماری وجود سے کائنات ہے, ہم سوچیں تو یہ کائنات بنتی ہے, نہ سوچیں تو کچھ بھی نہ رہے, اس کا جواب قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ اصل سوچنے والا تو خالق ہے, رب العالمین. تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ ان کو پالنے والا ہے, اور علم کی انتہا کے بغیر پالنا ممکن نہیں. جتنے بھی جاندار دنیا میں زندہ ہیں ان کو پالنے کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے. ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کتنی ضرورت ہے, کیا ان کو خدا تعالیٰ ہوشیاریاں عطا کرے تو بعض ماحولوں میں زندہ رہ سکتے ہیں, اور کیا نہ کرے تو چل نہیں سکتے. ایک ایسی جھیل پر جہاں ہم نے مچھلیوں کی بہت تلاش کی, کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. میں نے اپنے بچوں کو وہ سی گرلز دکھائیں جو اڑ رہی تھیں اور نیچے اترتی تھیں اور کچھ لے کے نکل جاتی تھیں. اب ناروے میں رہ کر کوئی انسان سی گرلز پر بھی غور نہ کر سکے تو کتنی حیرت کی بات ہے. کھلے پانیوں میں ان کی زندگی کی بنا رکھ دی گئی ہے, اور وہ روز اس یقین کے ساتھ جاگتی ہیں کہ ایک رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا رب ہے, اور ہمارے پالنے کے لیے اس نے سامان کر رکھے ہیں. وہ بھوکی نہیں مرتی, ورنہ انسان سوچے کہ اوپر سے پانی میں دیکھے تو اس کے سطح کی ریفلیکشن کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا. کہاں یہ کہ وہ مچھلی پر جھپٹے اور ایسے نشانے کے ساتھ جھپٹے کہ مچھلی عین اس کے پنجے میں آئے اور اسے وہ لے کے اڑ جائے. اور ہر روز اس توکل کے ساتھ ہر جانور جاگتا ہے کہ میرا رزق میرے خدا نے مہیا کر رکھا ہے, اور رزق دینے کی اور رزق پکڑنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں. اب کبوں کو یہ صلاحیت نہیں, چیلوں کو یہ صلاحیت نہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں جانور ہیں جن کو یہ صلاحیت نہیں کہ سمندر کے پانی یا جھیلوں کے پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو دیکھ بھی سکیں اور پکڑ بھی سکیں. بس قرآن کریم فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ ربکم علم بمن ہو احدہ سبیلا, کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی ایک شاکلت پہ پیدا کیا ہے. اس کی شاکلت جس طرح اس کو ڈھالا گیا ہے, جس شکل میں ڈھالا گیا ہے, اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو وہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی. ہر چیز اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے. بس دیکھو اس سیگل کو کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے توکل پر اٹھتی اور توکل پر سوتی ہے, اور کبھی اس کے خدا نے اللہ تعالیٰ نے اس کے توکل کو ناکام نہیں کیا, نامراد نہیں کیا. اس مضمون کی طرف انسان کی توجہ پھیرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کتنے ہی ایسے جاندار ہیں جن کا رزق تم پر نہیں ہے, اللہ پر ہے. اللہ نے اس کے مستقر بھی اس کو بتا دیے ہیں اور مستودع بھی بتا دیے ہیں. اللہ نے اسے سمجھا دیا ہے کہ کن علاقوں میں اس نے لوٹ لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا ہے کہ کن جگہوں پر عارضی ٹھکانے کر رہے ہیں. بس وہ بے شمار جانور جو گرمیوں میں یہاں دکھائی دیتے ہیں اور سردیوں میں غائب ہو جاتے ہیں, وہ بے شمار جانور جو سردیوں میں دکھائی دیتے ہیں اور گرمیوں میں غائب ہو جاتے ہیں, کبھی غور تو کریں کہ یہ آیت کریمہ آپ کو کیا سمجھا رہی ہے. ہر ایک کا ایک مستودع ہے, ایک مستقر ہے, اور اسے پتا ہے کہ کتنی دیر میں کہاں ٹھہروں اور کس وقت میں وہاں سے روانہ ہو جاؤں. تو یہ وہ مضمون ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا, جو انسان جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے اس کی طبیعت اپنی طرف لازماً مائل ہونی چاہیے. اور جن اولوالالباب کا ذکر کیا ہے وہ ضرور مائل ہوتی ہے. अचानक इंसान एक और एहसास की दुनिया में आंखें खोलता है. कोई सोचता है कि मैं आलिम क्या हूं. असल आलिम तो वो है जो सारी कायनात पर अपने इल्म के जरिए अपने गलबे को कामिल किए हुए हैं. वस कुर्सी हो समावाद वाला, उसके इल्म की कुर्सी सारी कायनात पर मुसल्लत है, जमीन पर भी आसमान पर भी. और जहां तक इंसान का ताल्लुक है, यही आयत कुर्सी बताती है, वला युहीतून बिशयइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ. उनका इल्म तो इतना भी नहीं है एक छोटे से छोटे जर्रे पर अहाता कर सके. उतनी ही तौफीक मिलती है जितनी खुदा इजाजत देता है, उससे ज्यादा अब उनके इल्म को आगे बढ़ने की तौफीक भी मिलती है. तो फिर हम कैसे आलम और इस आलम की बिना हम पर कैसे हो गई. जहां तक मादी आलम का ताल्लुक है, उसकी बिना इल्म पर है. इस बात पर तो साइंस राम मुफक्किरीन सारे मुत्तफिक हैं कि अगर इल्म ना हो तो गोया जहान गायब हो गया. मगर हमारे ना होने से तो इस जहान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. अगर गायब होगा तो मामूली सा होगा, और वो का वक्त जो लामुतनाही है, जिसको हम अजल भी कहते हैं और अबद भी, जिसका ना माजी में को किनारा है ना मुस्तकबिल में, उस वक्त में हमारी सोच की हैसियत क्या है. वो तो सारी कायनात पर किसी जगह एक बारीक सा नुक्ता भी डाल दें तो वो कायनात उस नुक्ते के मुकाबले पर ज्यादा अजीम है. जितने अजल और अबद हमारे सोच के नुक्ते से अजीम तर है. क्योंकि अजल में और अबद में ये खसूसियत है कि वो हर चीज को सुकेड़ती चली जाती है, समेटती चली जाती है, यहां तक के वो चीज नजरों से गायब हो जाती है. तो आलम वही है जो अल्लाह है. बस कुरान सूरह फातिहा ने देखें कैसा अजीम शान इल्म व मारफत का जहान हमारे सामने खोल दिया. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो इसके बाद इससे बढ़कर इंकिसारी का सबक इंसान को क्या मिल सकता है. आलमीन तो खुदा से कायम है. उनका जर्रा जर्रा, उनके बारीक तर राज भी अल्लाह पर रोशन है जो बनाने वाला है. और उसने जो हमें बना दिया तो हमारे अंदर भी एक आलमीन बना दिया है. इस सारी कायनात का खुलासा इंसान है, और इस खुलासे को वो अजमत बख्शी जिसके मुकाबले पर सारी कायनात की कोई हैसियत नहीं रखती. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, लौला का लमा खलकतुल अफलाक. ये अफलाक तो तेरे बनाने के लिए एक सीढ़ी थे, एक जरिया थे. अगर तुझे ना बनाना होता तो इस कायनात को, इसको आगाज ही से पैदा ना किया जाता, कोई जरूरत नहीं थी. क्योंकि वो सोच जो जमाने और स्पेस और मकान, जमान और मकान में फैलती है, उस सोच को जमान और मकान में फैलने के बावजूद जिंदगी नहीं मिलती. ये एक और नुक्ता है जो आपको जरूर याद रखना चाहिए. बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा फलसफी जो जमान और मकान के मसाइल को हल करता है, मैं अपनी हिकमतों से खुदा तक नहीं पहुंच सकता. और अगर वो खालिक तक ना पहुंच सके तो आलम तक जो पहुंचा है वो तो एक मामूली सी बात है, वो तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं. उन कायनात के राजों और उनकी वसतों के मुकाबले पर जो खुदा तआला ने पैदा फरमाई है. हाँ, अगर आलम तक पहुंच जाए, अल आलम यानी खुदा तआला पर, अगर खालिक तक पहुंच जाए तो गोया तमाम आलमीन तक पहुंच गया, गोया तमाम आलमीन को उसने फतह कर लिया. ये वो मकाम महम्मदी है जिसको कुरान करीम ने कई पहलुओं से पेश फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आप उस मर्तबे तक पहुंचे जहां खुदा ताला अपनी ऐसी सिफात के साथ आपको दिखाई देने लगा कि उससे पहले कभी किसी आंख ने उस सफाई और उस लताफत के साथ अपनी खुदा की सफात का नजारा नहीं किया था. उन सिफात हसना का मजर बने तो आपका दिल عرش عظیم کہلایا. اور یہ جو سفر ہے یہ سوچوں کا وہ سفر ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات آپ کو انگلی پکڑ کر لے جا رہے ہیں. پہلے کائنات پر غور کریں مگر اللہ کی محبت کے ساتھ, اس کے بغیر یہ سارا غور بیکار جائے گا. اللہ کا پیار دل میں ہو تو جتنا جتنا کائنات کے رازوں پر آپ کو دسترس ہوگی اتنا ہی خدا تعالیٰ کی محبت آپ کے دل پر غالب آتی چلی جائے گی. یہ سوچوں کا سفر بالآخر وہاں تک پہنچاتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقام ہے. چنانچہ اس کے مان بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا, یعنی مومن کے دل سے پھر یہ آواز اٹھتی ہے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. یہ ایک حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہوا مضمون ہے. اس کی ترتیب پر غور کیے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. بصارت کے سوا انسان کو شنوائی نصیب نہیں ہو سکتی. اگر بصیرت ہے اور بصارت ہے تو پھر وہ سننے کی آواز آپ سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے, ورنہ ایک اندھا حقیقت میں جو خدا تعالیٰ کی کائنات کے رازوں کا نظارہ نہیں کر سکتا اس کو وہ آواز سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کہہ رہے ہو تم. اس کو کہا جائے کہ دیکھو خدا نے نور پیدا کیا, خدا نے رنگ پیدا کیا, خدا نے توازن پیدا کیا, وہ کہ مجھے تو کچھ پتہ نہیں. آپ اسے کہیں کہ خدا نے اتنی وسیع کائنات پیدا کی, کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو اپنے جسم سے باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا, قدم رکھتا ہوں تو پتہ کوئی نہیں کہ گلے میں جاؤں گا یا کسی مضبوط زمین پر قدم رکھوں گا, تو مجھے کیا اس سے. بس سمینا کا مقام دیکھنے کے بعد آتا ہے, بصیرت اور بصارت کے بعد نصیب ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے پہلے دیکھنے کا سفر شروع کیا ہے. وہ دیکھتے ہیں, وہ غور کرتے ہیں, وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, وہ نئے نتائج نکالتے ہیں. اس وقت وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دے. اس وقت وہ سنتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے, ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی للایمان. بے اختیار ان کے دل سے آواز اٹھتی ہے, اے ہمارے رب ہم نے سن لیا. جب ایک منادی کرنے والے یعنی محمد رسول اللہ نے منادی کی, للایمان ہے, ایمان کی طرف بلایا, ان آمنوا بربکم فآمنا, جب تک پہلے ربوبیت سے واقفیت نہ ہوئی ہو ایمان بالغیب یہاں کام نہیں آتا. یہ مضمون ایک الگ اور وسیع اور گہرا مضمون ہے کہ ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے, مگر یہاں اس موقع پر جو پچھلا مضمون ہے اس سے تعلق باندھا گیا ہے. جہاں یہ عرض کیا تھا بندے نے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچایا گیا ہے کہ ہم نے اب ایک منادی کرنے والے کو سنا. پہلے تو ہمارا تصور محض سوچوں کی راہ سے خدا تک پہنچ رہا تھا, امکانات کی دنیا میں تھا, حقائق کی دنیا تک پہ ابھی اس نے قدم نہیں رکھا تھا, مگر ایک حقائق کی دنیا والے نے آواز دی جو اپنے رب کے وطن سے ہو آیا تھا. یعنی رب کے وطن سے مراد ہے کہ وہ رب جو اپنے مومنوں کی سوچوں میں بستا ہے, اور جب اس تک رسائی ہو جائے تو گویا وہ خدا کا وطن بن جاتا ہے. بس خدا کا وطن اس پہلو سے محمد رسول اللہ کا وہ وطن تھا جس میں خدا اتر آیا تھا. پر جس نے خدا کا وطن دیکھ لیا اور پھر خدا کو دیکھنے کے بعد اترا ہو اور پھر آواز دے رہا ہو, اس وقت ایک اور ایمان میں ایک اور شان پیدا ہو جاتی ہے. اپنے دیکھنے کے نتیجے میں رب رب کہتے ہوئے بھی, یہ مخاطب یہ عرض کرتے ہوئے بھی, اے خدا ہم پہچان گئے ہیں تجھے, ہمیں آگ میں نہ ڈالنا, ہم کوشش کریں گے ہم ٹھیک ہو جائیں, مگر یہ جو اقرار ہے یہ اصل اقرار اس وقت پیدا ہوا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ منادی سنی ہے کہ اے سوچوں کی وادیوں میں بسنے والوں, تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں کہ رب کون ہے. وہ رب مجھ سے پوچھو, مجھ سے میرے ذریعے دیکھو اور میری زبان سے سنو کہ وہ رب کیا ہے. یہ آواز جب سنی تو انہوں نے کہا آمنا, اے خدا ہم ایمان لے آئے. تو اب دیکھیں پہلا ایمان جو کتنا مضبوط اور شاندار دکھائی دے رہا تھا, عام دنیا داروں سے کتنا ممتاز کر رہا تھا ان لوگوں کو جو خدا کی یاد میں کائنات پر غور کرتے ہوئے سوچوں کا سفر اختیار کرتے ہیں. لگتا تھا بس یہی منزل ہے, اس کے بعد کوئی منزل نہیں. لیکن پھر ایک وصل کی منزل آئی ہے جو اندر کی راہ دکھانے والی ہے, جو بتاتی ہے کہ میں ہوا آیا ہوں وہاں سے جس طرف تم جا رہے ہو, میں یقین دلاتا ہوں کہ وجود ہے. اور یہ دستور آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تھا. ایک دفعہ مدینہ میں رات کو شور پڑا اور خطرہ تھا کہ کسی طرف سے کوئی شرارت پیدا ہو رہی ہے, تو لوگوں نے جلد سے جلد اپنی گھوڑیوں پر کاٹھیاں کسیں اور ان کو زینے بنائیں پہنائیں. اور جب وہ روانہ ہوئے دیکھنے کے لیے وہ کون سی جگہ تھی, تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر تھا. آپ نے ان کو بتایا کہ میں دیکھ آیا ہوں, فکر کی کوئی بات نہیں, جو بھی خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے, بس خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ واپس آنے والا وجود ہے جو ان مومنوں کو ملتا ہے جو ابھی سفر میں ابھی رستے میں ہیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں خدا کو دیکھ آیا ہوں, میں نے اپنے رب کا نظارہ کیا ہے, تو پھر یہ کہتے ہیں آمنا, اے خدا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, وہ آگ جس سے بچنے کی دعا مانگی گئی تھی وہ پوری ہوئی ہے. وہ محض ایک ایسی دعا نہیں تھی جو آپ نے مانگی اور یقین کر لیا کہ اب ہم بچ گئے, ہم نے آگ سے بچنے کی دعا مانگی ہے. اس کے پورا ہونے کی علامتیں نظر آنی چاہیے, اور وہ علامتیں محمد رسول اللہ کی پہچان ہے. آپ پر ایمان لانا ہے, آپ کے دعوی پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد خدا یہ وعدہ دعا سکھاتا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, پھر مغفرت کا سفر شروع ہوتا ہے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم میں تو بہت سی کمزوریاں ہیں, کمزوریوں کو دور کیے بغیر ہم کیسے تیری عقوبت سے بچ سکیں گے. اس لیے اب پہلوں کی تو مغفرت فرما دے, اور آئندہ اب تو ہی ہماری کمزوریاں دور کر, کیونکہ ہمیں اپنی کوششوں سے تو کمزوریاں دور ہوتی دکھائی نہیں دیتی. بارہا انسان کوشش کرتا ہے, ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لانا ہے اس کا تقاضا یہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں تھیں جو اپنے پر ایمان لانے والوں کو سمجھائیں, کہ جس خدا تک میں پہنچا ہوں, جہاں سے ہو کر میں آیا ہوں, وہ بڑی مغفرت والا خدا ہے, اور بغیر گناہوں کی بخشش کے تمہیں اس کی لقا نصیب نہیں ہو سکتی, تم اس لقا سے محروم رہو گے اگر پہلے بخشش نہیں کرواؤ گے. کتنی گہری راز کی بات بتائی, اور خدا کے سے متعارف ہونے والا انسان ہی ہے جو یہ راز بتا سکتا ہے. اس سفر کی باریکیاں میں اس بات سے تو نہیں مل سکتی کہ انسان نے سوچا, غور کیا, خدا کی قدرت کے نظارے دیکھے, ان سے مروب ہوا, ان کے حسن سے وہ گھائل ہو گیا, خدا کی ہستی اور اس کے حسن کا قائل ہو گیا. یہ ساری چیزیں سوچوں کی باتیں ہیں, بہت اچھی لگتی ہیں, مگر معرفت کے راز نہیں ہیں. معرفت کا راز وہی ہے جو خدا نے محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمیں سمجھایا, کہ دیکھو میں مغفرت کرنے والا ہوں. جو تمہاری زندگی گزر گئی ہے کوئی نہیں جانتا کہ ساری گزر چکی ہے یا کچھ باقی ہے. ایک بچہ بھی نہیں جانتا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے, کتنی گزر گئی ہے. اور زندگی کا ہر حصہ جو گزرا ہوا ہے وہ بہت سی کوتاہیوں کا شکار ہے. بچوں کی دیکھ بھال میں جو کوتاہیاں ماں باپ سے ہو جاتی ہیں, ان کا بھی نقصان بچوں کو پہنچ رہا ہوتا ہے. انسان اپنے فرائض منصبی سے جو کوتاہی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے جو توجہ پھیرتا ہے دوسری طرف, یہ بھی اس کے دل پر زنگ لگانے والی چیزیں ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غسل کا طریق بتایا, اور وہی طریق ہے جو صحابہ کی زبان سے جاری ہوا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہمیں غسل کی توفیق بخش, سارے گناہوں کے داغ مٹ جائیں. وکفر عنا سیئاتنا, اور نہا دھو کر جب آپ بعد میں نکلیں باہر نکلیں تب بھی آپ کے جسم کی وہ کمزوریاں وہ بھیانک داغ جو جسم کا حصہ بن چکے ہیں وہ دھونے سے دور نہیں ہوا کرتے. وہ سیئات ہیں جو ہمیشہ آپ کو کمزوریوں میں پھر بھی مبتلا کر سکتے. ایک آدمی لنگڑا ہے, ایک آدمی کانا ہے, ایک آدمی کو کوئی اور سوچ کی طاقت نہیں ہے, یہ اس کی سیئات ہیں روحانی دنیا میں, انہی کو سیئنات کہا جائے گا. فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ پھر یہ دعا کرنا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ پیغام دیا, یہ دعا کرو کہ اے خدا آپ ہماری کمزوریاں دور فرما دی. اور آخری بات جو مانگی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو مانگے بغیر ناروے کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. جب تک یہاں جماعت احمدیہ, جماعت احمدیہ کا بوڑھا بچہ, ہر مرد اور ہر عورت جب تک وہ زندگی حاصل نہ کر لیں جس زندگی کا ان آیات میں ذکر ہے, اس وقت تک وہ زندگی کا کوئی پیغام ناروے کو نہیں دے سکتے, کوئی زندگی بخش تو رستہ اختیار نہیں کر سکتے جس سے اس مردہ ملک کو یا نیم مردہ ملک کو زندہ کر دیں. وہی رستہ ہے. چنانچہ فرمایا آخری بات یہ, اور کتنی گہری حکمت اور معرفت کی بات ہے کہ کمزوریاں دور کرنے کا سبب بھی تو وقت چاہتا ہے, اور بعض انسان اتنی کمزوریوں میں مبتلا ہیں کہ ان کو وقت مل ہی نہیں سکتا, اور عمر کے ایسے حصے میں ان کو احساس بیدار ہوا ہے جبکہ اکثر عمر کا وقت گزر گیا اور ضائع ہو گیا. تو آخری دعا کیسی پتے کی, کیسی گہری دعا ہے جو سمجھا دی, اور توفنا مال ابرار, اب ہمارا جو کچھ ہے تیرے سپرد ہو گیا. کمزوریاں دور کر, اور کیسے دور کرے اور کتنی رفتار سے دور کرے یہ تیرا کام ہے. ہم نے تو عرض حال کر دی, ایک التجا ہے کہ مارنا نہیں جب تک کہ ہم تیرے حضور لیکوں میں نہ لکھے جائیں. یہ وہ درجہ کمال ہے جو مومن کے سفر کا ہے, جو اس طرح آغاز میں کائنات کی مردہ چیزوں پر غور کرنے سے شروع ہوتا ہے, پھر زندگی کی طرف مائل ہوتا ہے, پھر اپنی طرف. اور ایک نقطہ ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے, آغاز اللہ کی محبت سے کریں گے تو سفر کامیاب ہوگا, لیکن وہ محبت جو بعد میں نصیب ہوگی وہ ابتدائی محبت کے مقابلے پر بدرجہ بہتر ہوگی. کیونکہ ابتدائی محبت تو بعض دفعہ دہریوں کو بھی ہو جاتی ہے, یعنی ان کو خدا کے اوپر یقین نہیں, پھر بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو. کافروں کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. ہر مذہب والوں کے دل میں, ہر شریف آدمی کے دل میں خدا تعالیٰ نے اپنے محبت کا نمک چھڑکا ضرور ہے, لیکن وہ کام نہیں آتی جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے گر نہ سیکھے جائیں اور آپ ہی کے حضور التجا نہ کی جائے کہ ہمیں اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. پھر آپ کے سکھائے ہوئے رنگ اختیار کر کے جس طرح حضور نے فرمایا, یعنی خدا نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے ہمیں سمجھایا, اس طرح اگر آپ سفر شروع کریں اللہ کی طرف تو اس کا انجام لازماً نیک ہوگا, اور ایسے لوگوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت خدا کی طرف سے ملا کرتی, آپ کے اندر انقلاب برپا کرنے کی ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ناممکن ہوگا دنیا کی کسی قوم کے لیے کہ وہ آپ کی راہ میں کوئی سد سے کوئی دیوار کھڑی کر سکے. ہر روگ کو آپ عبور کر جائیں گے اور دلوں کی فتح آپ کے نام لکھی جائے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, خدا کرے کہ جلد جلد ہم ناروے کے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں. وہ آزو جو دیر سے مدتوں سے میرے دل میں چٹکیاں بھرتی ہے, کاش ہم یہاں نارویجن قوم کو ڈاک در جو ہم اسلام میں داخل ہوتے دیکھیں. خدا کرے کہ اس آرزو کے پورا ہونے کے دن قریب تر آ جائے.
الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ و من یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.